अच्छा पहले थोड़ा सा जरा पीछे चलते हैं, थोड़ी सी मैं आपको ये बात समझानी थी। आयत नंबर 71 निकाल लें। आयत नंबर 71 में है ना, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ध हनीफ़न वमा अना मिनल मुश्रिकीन। तो एक सवाल भी आया था कि हम इसको नमाज से पहले पढ़ते हैं नियत के लिए, तो क्या इस तरह से मतलब है कि सही है? तो आपको बताने ये बात थी कि नियत के लिए तो कोई अल्फाज नहीं है, ठीक है, नियत के कोई अल्फाज नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि ये दुआएं इस्तफ्ताह के तौर पे आती, जैसे आप अल्लाह अकबर कह के नमाज जब शुरू करते हैं, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ते हैं, तो उसकी बजाय ये पढ़ सकते हैं, मगर फिर ये इतनी नहीं है, यानी ये इतनी सी दुआ नहीं है, फिर ये आगे भी है। फिर आपको ये यानी एक तरह से पूरी दुआ ही पढ़नी चाहिए, और पूरी दुआ के अंदर फिर क्या आता है कि ये आप कहती हैं वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ध, ये सारा पढ़ के फिर उसके बाद आप इसके आगे भी अल्फाज मिलाएंगी, और वो अल्फाज क्या हैं? वो हैं इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिदालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ठीक है, ये और मुस्लिम में तो सही मुस्लिम में इससे आगे भी अल्फाज आते हैं, और उसके अंदर आता है इसके आगे काफ़ी लंबी दुआ है, और यहाँ से जब हम कहते हैं ना ला शरीका लहू अभी दालिका उमिरतुआना वलुल मुस्लिमीन, फिर उसके बाद है अल्लाहुम्मा अंतल मलिक ला इलाह इल्ला अंत अंत रब्बी व अना अब्दुका ज़लमतु नफ्सी, और बहुत सारी लंबी दुआ है, काफ़ी लंबी दुआ है। अगर किसी को चाहिए तो फिर हम इंशाल्लाह उसको वेबसाइट पर डाल देंगे। तो या तो वो दुआ याद करके, लेकिन उसमें स्टार्ट में है ये वज्जहतु से स्टार्ट होता है वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी, तो अगर वो दुआ याद करें तो फिर उसको दुआ इस्तिफ्ताह के तौर पे आप पढ़ सकते हैं। अच्छा दूसरी ये हमने पढ़े थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, और इतने सारे पैगंबरों का ज़िक्र पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से कितने सारे पैगंबर आए, यानी जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ गए थे तो उनके बाद जितने पैगंबर आए वो इन्हीं की औलाद में से थे, कोई बाहर से नहीं था। तो अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत इनाम दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसी औलाद की सूरत में, इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो थी जैसे आजमाइशों में काटी, और हर आजमाइश पर पूरे उतरे, हर आजमाइश पर, चाहे वो मुल्क वतन छोड़ने की हो, चाहे वो वालदैन को छोड़ने की हो, चाहे वो रिश्तेदारों को छोड़ने की हो, चाहे वो अपने बीवी और बच्चे को छोड़ने की हो, चाहे वो बेटे को ज़िबा करने की हो, हर एक आजमाइश में, चाहे वो आग में डाले जाने की हो, मतलब आप देख लेना पूरी ज़िंदगी में हर आजमाइश में इब्राहीम अलैहिस्सलाम साबित कदम रहे, और उन्होंने अपनी औलाद के लिए, हमने सूरत अल-बकरा में पढ़ा था कि दुनिया भी मांगी थी और आखरत भी मांगी थी, फलों का रिस्क भी मांगा था, याद है ना, फलों का रिस्क भी मांगा था, बरकत भी मांगी थी, अमन आमान भी मांगा था उस जगह के लिए। और पैगंबरों को आप देखते हैं ना, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आया है सूरत अल-बकरा में, तो वो भी अपनी नस्लों के ईमान की फिक्र कर रहे थे, अपने बेटों को जाते वक्त दुनिया से पूछ रहे हैं कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। तो आप ये अंदाज़ा करें कि एक तो वो अपनी नस्लों की के ईमान की फिक्र करने वाले थे पैगंबर भी, और उनके लिए दुआएं करने वाले थे, और उनकी दुनिया और आखरत के लिए दुआएं करने वाले थे। ये हमारे लिए ये सब चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट है कि हम किस तरह से दुआएं करेंगे अपनी औलादों के लिए। दूसरे ये जो मैंने आपको बात बताई इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों से गुजरने की, तो ये आजमाइशों से गुजर के सब कुछ मिला है, ऐसे नहीं पहले मिल गया, तो इसलिए इंसान के ऊपर ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं, और जब आ जाए आजमाइश तो फिर कभी भी नाराज़ नहीं होना उस पर, بلکہ یہی کہنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد النبی و رسولا, کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں, میں اللہ سے راضی ہوں. ابراہیم علیہ السلام اسی وجہ سے چنے گئے تھے کہ کسی آزمائش پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی تھی, کسی آزمائش پر بھی انہوں نے اطاعت کا راستہ نہیں چھوڑا تھا کہ آزمائش آ گئی, آئیے کیا مصیبت ہے اور بس چھوڑ چھاڑ کے سب بیٹھ گئے, اللہ کی اطاعت ہی چھوڑ دیو. نہیں نہیں نہیں. تو یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اور اللہ کے راستے میں جو آزمائش میں پورا اترتا ہے, جو قربانیاں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی محروم نہیں کرتا. یہ یاد رکھیں, کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ آزمائش میں پورے اتریں یا آپ کوئی قربانی کریں تو وہ فروٹ لیس ہو, کبھی نہیں ایسے ہوگا, وہ ضرور پھل لائے گی. اور یہ ابراہیم علیہ السلام و حبنا لہو اسحاق و یعقوب 84 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری تو دے دی تھی, اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اتنے سارے پیغمبر آ رہے ہیں, یعنی جو انعام ہے نا وہ نسلوں تک چلتا گیا ہے, نسلوں تک, نسل در نسل آگے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیں نیکی یا اللہ تعالیٰ کا انعام ان کے اوپر, یعنی تھا کہ صرف اس وقت تک کے لیے, انسان دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کی برکات جو ہوتی ہیں نیکی کی وہ چلتی جاتی ہیں, یہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. صدیوں پہ محیط ہیں یہ, صدیوں پہ یہ انعام. تو زندگی میں جب مشکلیں آئیں, مصیبتیں آئیں, ہم تو کہتے ہیں اگلے دن بس نا مجھے انعام مل جائے, اگلے دن مجھے پتہ چل جائے کہ دیکھو میں نے قربانی کی, ہاں کچھ بھی نہیں ملا تو یہ کیا فائدہ ہوا پھر میری اتنی قربانی کرنے کا. ابراہیم علیہ السلام کو کب جا کے ملا, اتنے بڑھاپے میں جا کے, 100 سال کے ہو گئے کہ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ملی ہے, گھر بار چھوٹ چکا ہے, بیٹے کی بھی قربانی کا مرحلہ گزر چکا ہے, سب کتنے مرحلے گزر چکے ہیں, اب جا کے یہ خوشخبری مل رہی ہے. اور ایک بیٹا ملا ہی تھا تو اس کو بھی چھوڑ کے آنا تھا, تو آپ سوچیں گے یہ بھی نہیں انہوں نے اس وقت کہا کہ جو ہے نا یہ دیا ہی دیا تو نے تو اب اس کو بھی چھوڑنے کا حکم دے دیا, ایک اکلوتا بیٹا تھا ہی اگر تو اس کو تو میرے پاس رہنے دیتا. نہیں, کسی چیز پہ شکوا نہیں, اور کسی چیز پہ یہ نہیں کہ ابھی تک تو کچھ ملا نہیں, ساری زندگی سے قربانیاں کرتا آ رہا ہوں. تو یہ نہیں, اس میں بے صبرے نہیں ہونا کہ بس ابھی مل جائے, آپ کو کیا پتا کس وقت اللہ تعالیٰ دے اور پھر صدیوں تک محیط ہو, یا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے اثرات جاری رہے. چلیے آگے آج کا سبق دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم, اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے, کیا مطلب ہوا, یعنی سب سے بڑا ظالم جو ہے نا وہ کون ہے پتہ ہے, ممن افترى على الله كذبا. اچھا, ظلم میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا, ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے, کس کو اس کا حق نہ دینا, جو چیز جس کی جو جگہ تھی اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا. اب تمام گناہ ظلم ہیں, تمام گناہ ظلم ہیں, مگر ان میں بھی درجے ہیں, یعنی کوئی بڑا ظلم ہے, کوئی اس سے چھوٹا ہے, کوئی زیادہ سویئر ہے, کوئی کم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس شرک ایک ظلم عظیم ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے ظلم میں شامل نہیں. اب اس میں جیسے یہاں پہ بتایا گیا اتنا بڑا ظالم ہے وہ آدمی, بہت بڑا ظالم ہے وہ آدمی, یعنی یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے. کیا ہے بڑا گناہ, کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہو گیا, ممن افترى على الله كذبا, جو اللہ پہ جھوٹ گھڑ لے, اللہ پہ جھوٹ بنا لے, کوئی بات اللہ سے کوئی بات منسوب کر دے کہ یہ اللہ نے کہا ہے, یا اللہ نے اپنے لیے نعوذ باللہ بیٹا بنا لیا. یہ سب چیزیں اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. اور کیا ہے, کون ہے سب سے بڑا ظالم, او قال اوہی الیہ ولم یوحى الیہ شیء. نمبر 2 بڑا ظالم کون ہے, جو کہے مجھ پہ وحی کی جاتی ہے, یعنی میرے پر بھی وحی آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے, نبوت کا دعویٰ کریں, کیونکہ وحی تو صرف نبی پہ آتی ہے. تو جو اپنے آپ کو کہے کہ میں نبی ہوں, میرے اوپر وحی آتی ہے, جبکہ اس کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی, اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبوت نہیں ہے, نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, چاہے کوئی کتنا ہی دعویٰ کرے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے. مرزا قادیانی نے کہا میرے اوپر وحی آتی ہے, ٹیچی فرشتہ اس کا نام ٹیچی ہے جو میرے اوپر وحی لے کر آتا ہے. اتنی بڑی ظلم کی بات ہے, اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ کوئی انسان کہے کہ میرے اوپر وحی آتے حالانکہ اس کے اوپر وحی نہیں آتی, کوئی چیز نہیں اترتی. اسی طرح ولی کا 146 حصہ جو ہے نا, اتنا سا پورشن, یہ خواب ہے. اب نبوت تو ختم ہو گئی نا, خواب بھی ایک وحی کا پائیونی اٹھسا حصہ ہے. کوئی جھوٹا خواب بیان کرے کہ میں مجھے یہ خواب آیا, حالانکہ اس کو خواب وہ نہیں آیا, اپنے آپ کو ذرا ظاہر کرنے کے لیے. بعض لوگ جیسے اپنے آپ کو بہت بڑا ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی جی مجھے خواب میں, جھوٹی ایسے ہی بس بنا لینا. یا لوگ بھی بعض لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ تو بڑے نیک ہیں, ان کو تو ضرور زیارت ہوئی ہوگی, تو آپ کو ہوئی زیارت کبھی؟ اس طرح سے پوچھتے ہیں. یعنی یہ بھی جھوٹ گھڑنا جو ہے نا, یہ بہت گناہ کی بات ہے اگر انسان خواب بھی بیان کرے اس طرح سے کہ جو اس نے نہیں دیکھا. لیکن خیر یہاں پہ وحی کا خاص طور پہ تو وہ بھی ایک گناہ ہے, لیکن یہ والا بندہ جو ہے نا یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اپنے اوپر کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی آئی. وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو کہے ان قریب میں نازل کروں گا اس جیسا جو اللہ نے نازل کیا, یعنی میں بھی ویسا کلام پیش کر سکتا. اللہ نے کیا نازل کیا؟ اپنا کلام نازل کیا نا, یہ کتاب نازل کی, جو تکبر کی اس انتہا کو پہنچ جائے کہ میں بھی وہ نازل کر سکتا ہوں, میں بھی ایسا کلام لا سکتا ہوں, یہ قرآن کیا چیز ہے, میں بھی ایسے بنا سکتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے. یہ تینوں باتیں جو ہے نا بہت بڑے ظلم کی باتیں ہیں. قرآن نے تو خود چیلنج کیا ہے کہ ایسا کلام کوئی لا سکتا ہے تو لا کے دکھا دے, کوئی صورت ایک, آیت ایک, کوئی کچھ بنا کے ایسا کلام لا سکتا ہے, لے کر آئے. اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا, کوئی بنا کے نہیں لا سکا. لیکن پھر بھی بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کیا چیز ہے, ہم تو پتہ نہیں خود اس سے بھی بڑھ کے انٹلیکچوئل باتیں کر سکتے ہیں, اس سے بھی زیادہ حکمت کی باتیں کر سکتے ہیں, جیسے کوئی بیکورڈ سی چیز ہے. یہ کون سی ایسی باتیں ہیں, میں اس سے اچھی باتیں کوئی بتا سکتا ہوں؟ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک منظر دکھا دیا, کچھ نہیں فرمایا کہ کیا ان کے لیے ہے, بس یہ بتا دیا یہ اس سے بڑا ظالم کچھ نہیں, کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ایک دم سین وہ دکھایا کہ ان لوگوں کو جب موت آئے گی تو کیا ہوگا. وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ, اور کاش تم دیکھ سکتے. اللہ اکبر, اے سننے والے, کاش تم وہ منظر دیکھ سکتے کہ جب ظالموں کو, اب اس میں یہ ظالم بھی شامل ہے اور بھی ظالم جو بھی ہیں, یہ تو سب سے بڑا ظالم تھا نا, اب ایک جنرل بات بتائی گئی, جتنے بھی ظالم ہیں, فاسق, فاجر, کافر, یا اس طرح کے ظلم کرنے والے کہ جو اپنے آپ کو کہیں کہ ہمارے پر وحی آتی ہے, یا اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں منسوب کریں, اللہ اکبر, جب یہ غمرات الموت میں ہوں گے, یعنی جب موت کی ڈبکیوں اور بیہوشیوں کے اندر یہ ایسے ہوں گے کہ موت کے جھٹکے ان کو لگ رہے ہوں گے. دیکھیں یہ ایک وقت ہوتا ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں نزع کا عالم. یہ نزع کا عالم کس کو کہا جاتا ہے؟ جب انسان کی جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے, جب وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہوش آتا ہے, پھر وہ دنیا میں آتا ہے, پھر اس کے بعد جیسے بے ہوشی سی نہیں تاری ہو جاتی, اس طرح سے بے ہوشی سی تاری ہو جاتی, اور اس بے ہوشی کے اندر اس کو پھر فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اگلی دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے, پھر وہ اس کو تھوڑا سا ہوش آتا ہے, تھوڑا سا اس دنیا میں آتا ہے, اس سے کنیکشن بنتا ہے, یعنی ابھی موت اور زندگی کے درمیان میں جو ہے نا وہ لٹک رہا ہے. اس یہ سمجھ لیں, ابھی نہ پوری موت آئی ہے, نہ پورا وہ ابھی زندہ ایسے آ کے اٹھ کے بھاگنا شروع کر دے یا کچھ بولے یا ہمیں کچھ بتا سکے, وہ بھی نہیں ہے, ابھی وہ ان بٹوین ہے, اس وقت اس کو بے ہوشیاں آ رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ وقت اتنا مشکل وقت ہے نا, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے, رب اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت, اللہ ہماری مدد کرنا, میری مدد کرنا غمرات الموت میں, اللہ موت کی بے ہوشیوں میں, اس کی ڈبکیوں اور بے ہوشیوں کے وقت میں میری مدد فرمانا. یعنی اتنا مشکل وقت ہے, موت کا وقت ویسے ہی مشکل ہے, کیونکہ وہ ایک جان نکلنے کا مرحلہ جو ہے نا, आप अंदाजा करें कि एक एक बाल से जब जान निकली निकाली जाएगी, खींची जाएगी, तो वो कितना मुश्किल मरहला होगा। एक बाल भी आपका खींच के निकाला जाता है ना, एक बाल, ये आप बाल को पुल करें, कितनी तकलीफ होती है, कितनी दर्द होती है। या नाखून किसी के खींचे जाएं, वो को टॉर्चर सेल्स का जब बताते हैं कि नाखून खींच दिए गए, नाखून उखेड़ दिए गए, तो इंसान की रूह कांप जाती है, अल्लाह इतनी जालिमाना सजा। लेकिन जब इंसान के एक एक पोर में से, ये जो है ना मसाम, एक एक मसाम के अंदर से जान निकाली जाएगी, इसीलिए ना वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा, और जो डूब के खींचने वाले, क्योंकि जो फरिश्ते हैं ना वो खींचते हैं जान को अंदर से। ये जान हमारे जिस्म में ऐसे गुंदी हुई है जैसे कि समझ लें पानी डाल के आप आटा गूंदते हैं ना, जैसे इस तरह पानी आटे के साथ गूंद गया, इस तरह ये जान हमारे एक एक बाल में गुंदी हुई है। अब एक एक बाल से, एक एक मसाम से, एक एक जोड़ से, एक एक ऑर्गन से जान ने निकलना है, कहीं से भी रह नहीं जाएगी, सारे जिस्म में से निकलनी है। तो उस वक्त की जो कैफियत होगी और जो तकलीफ होगी वो कैसी होगी सोचें। तो रूह जो है ना इसी तरह अंदर 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 सारी जगह पे गुंदी हुई है। अल्लाहु अकबर। तो मौत का वक्त वैसे ही बड़ा मुश्किल है और इनके लिए तो और भी मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, हर एक के लिए मुश्किल है, क्योंकि मौत का एक एक झटका इतना शदीद है कि अगर कहा जाता है फरिश्ते थाम के ना बैठे हो इंसान को, फरिश्तों ने पकड़ा ना हो इंसान को, तो ये जो मरने वाला है ना वो चीखता चिल्लाता वह जंगलों में निकल जाए, वो भाग जाए, जैसे हम किसी तकलीफ से भाग जाते हैं ना कि मैं अपनी जान छुड़ा दूं, जैसे मुजरिम भागता है पुलिस से, तो वो तो कुछ भी चीज नहीं है। जैसे ये इंसान करे जो उसको मौत की जब तकलीफ आ रही है तो वो इस तरह भाग जाना चाहे, मगर अब उसकी जुबान भी बंद कर दी गई। और आपने देखा सबसे पहले जान कहां से निकलती है, पैरों की तरफ से, तो फरिश्तों ने थामा होता है, फरिश्तों ने इसको पकड़ा है, हिल नहीं सकता वो, ना कुछ बयान भी नहीं कर सकता कि लोगों को कुछ बता सके। तो कहा जाता है कि एक एक मौत का झटका जो है तलवार के हजार वारों से भी ज्यादा सख्त है। ऐसे दी गई है इसकी मिसाल, मौत के झटकों की ऐसे दी जाती है जैसे एक हंडिया है ना, और इस हंडिया में एक जिंदा चिड़िया को डाल दिया जाए और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया जाए। अब नीचे आग जल रही है और ऊपर से ढक्कन बंद है, ना वो उड़ सकती है ना वो अभी मर रही है, जिंदा जानवर की यहां जैसे खाल उधेड़ दी जाए तो वो कितनी शदीद तकलीफ में होगा। इसी तरह इंसान जिंदा होता है और उसके अंदर से जब रूह खींची जाती है तो आप अंदाजा करें कि क्या तकलीफ का आलम होगा। हाँ, एक बंदे का कहा गया उसको नहीं कोई तकलीफ होनी, वो है शहीद, कि चूंटी के काटे जितनी, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जितनी तुम्हें तकलीफ होती है ना चूंटी के काटने से उतनी तकलीफ शहीद को है। यहाँ कहा जाता है उतनी भी नहीं है, यानी इतनी ज्यादा शहीद के लिए सहूलत है। अल्लाहु अकबर। लेकिन बाकी जो भी लोग हैं, जाहिर है शहादत के तो मर्तबे बहुत बुलंद हैं, जैसे हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मौत का लम्हा जो है दुनिया और आखिरत की तमाम हौलनाकियों से ज़्यादा हौलनाक है। ये अभी ये सहाबी रसूल हैं और वो ये फरमा रहे हैं, फरमाते हैं ये आरों के चीरने से भी ज्यादा अजियतनाक है, कैंचियों के काटने से भी ज्यादा सख्त है और हंडिया के उबालने से भी ज्यादा तकलीफ दे। अगर मुर्दा जिंदा के लोगों के मौत की सख्ती बता सके तो लोगों का आराम और नींद खत्म हो जाए, इतनी सख्त चीज है, हम सो ना सकें कभी इस खौफ के साथ। इसीलिए हजरत इब्ने आस, अमर बिन आस जो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो ना अक्सर लोगों से कहा करते थे अपनी ज़िंदगी में कि मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग जब मौत के वक्त में होते हैं, होश व हवास उनके कायम होते हैं, तो हमें बताते क्यों नहीं है कि मौत कैसी है, हमें तो बताएं तो सही, हमें पता तो चले, क्योंकि देखिए इंसान जो जिंदा है उनको क्या पता, जो जब तक इंसान इससे गुजर ना जाए। تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کو یہ بات یاد کرائی جب وہ خود موت کے کنارے پہ پہنچے کہ آپ یہ کہا کرتے تھے تو اب بتائیں, ہمیں بتائیں آپ کے کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے. اس وقت حضرت عمر نے ٹھنڈی سانس لی, کہنے لگے موت کی کیفیت ناقابل بیان ہے, بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان زمین پہ ٹوٹ پڑا ہے اور میں ان دونوں کے درمیان کراش ہو رہا ہوں, پیس رہا ہوں, اور میری گردن پہ جیسے کوئی پہاڑ رکھا ہوا ہے, میرا پیٹ ایسے ہے جیسے کھجور کے کانٹے بھرے ہوئے ہیں اس میں, اور ایسے لگ رہا ہے جیسے میری سانس جو ہے سوئی کے ناکے میں سے گزر رہی ہے, اتنی مشکل سے سانس آ رہی ہے, میرے سوئی کا ناکہ سوچے کتنا چھوٹا ہوتا ہے. سیدھے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے فرمایا کرتے تھے, اللہم حوّن علی الموت, یا اللہ موت کی سختی آسان کر دینا مجھ پہ. ہر ایک کے لیے موت مشکل ہے, یہ بڑی مشکل چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کے بارے میں ایسے فرمایا تھا کہ موت ایسے ہے جیسے کہ ایک جیسے کانٹے دار شاخ ہے نا, اس کو پیوست کیا ہو, وہ ڈال دی گئی ہو اون کے اندر, کاٹن ہے اس کے اندر, اب اس کو جب آپ کھینچتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایک ایک وہ جو کاٹن ہے ایک ایک اس کا ریشہ الگ الگ ہو جاتا ہے, اس طرح ہے موت. اور ان لوگوں کے لیے, یہ تو عام لوگوں کی بات ہے, ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں ان کے لیے موت کا کیا حال ہوگا, یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ ظالموں کے لیے کس قسم کے فرشتے آئیں گے جان نکالنے کے لیے, اور فرشتے ان کے منہ پہ اور کمر پہ ماریں گے, یدربون وجوہم وادبارہم, یہ قرآن میں بھی آتا ہے, تو فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے نا مار پیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں, نکالو اپنی جانیں. یہاں پہ بھی یہ اسی طرح آیا ہے, والملائکہ تو باسطو ایدیہم, فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے. آپ خود سوچیں کہ ایک تو خوفناک شکلوں کے فرشتے, سخت اتنے, یعنی ایسے کہ جن کو دیکھ کے کراہت آئے اور خوف آئے, وہ نکالنے کے لیے جان آئے ہیں اور کیا کہتے ہیں, اور اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, اب خوفناک شکلیں اور اوپر سے ایسے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ جیسے لینے آ گئے, اخرجوا انفسکم, نکالو اپنی جانوں کو نکالو. اور یہ نہیں کہہ رہے جیسے مومن کے لیے تو کتنی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں تاکہ اس کی جان آرام سے نکل جائے, اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں جنت کی, اللہ کی رحمتوں کی, اس کی رضا کی, اس کی خوشی کی خوشخبریاں سناتے ہیں تاکہ یہ روح آرام سے نکل آئے, اس کو ڈر نہیں لگے. یہ ظاہر تکلیف اپنی جگہ ہے, لیکن اس وقت اس کے لیے نکلنے میں جو تکلیف ہے وہ اوور کم ہو جائے اس خوشخبری سے. لیکن جو کافر ہے یا جو ظالم ہے اس کے لیے ایسے فرشتے نہیں آتے, اس کے لیے تو خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے بدبودار کفن ساتھ لے کے آتے ہیں. وہ جب آ کے مارتے ہیں تو سوچیں ان کا مارنا کیسا ہوگا, اور ایسے ظالموں کی موت کے بعد فرشتے ان کو عذابوں کا, زنجیروں کا, گرم کھولتے ہوئے جہنم کے پانی کا, اللہ کے غصے کا, یہ خبریں سناتے ہیں. اور جو اب وہ خبر سن کے روح کا کیا حال ہوگا, وہ بدن میں چھپتی ہے, جسم میں چھپتی ہے, بھاگتی ہے, نکلنا نہیں چاہتی. اس پہ فرشتے پھر مار مار کے زبردستی گھسیٹتے ہیں, نکالتے ہیں, کہتے ہیں اب تمہاری بدترین اہانت ہوگی, تمہاری رسوائی ہوگی, تم رسوا کیے جاؤ گے. تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے, تم اس کے فرامین کو نہیں مانتے تھے, تم اس کے رسولوں کی تابعداری سے چڑھتے تھے, اب نکالو یہ جانے. دیکھیں آزادی اس زندگی تک ہی ملی بھی ہے, بس ابھی ہماری زبانیں بھی کھلی ہیں, ابھی ہماری سوچ بھی آزاد ہے, ابھی ہم کچھ بھی کہیں, منہ سے بولیں, کوئی بھی بالکل بری باتیں, اللہ رسول کے بارے میں کوئی ایسی نازیبہ باتیں کریں, آزاد ہے زبان, کچھ سوچ رکھیں, آزاد ہے ذہن, کچھ بھی مانیں یا نہ مانیں ہماری آزادی ہے. لیکن دیکھیں جس وقت موت کا وقت ہی آنا ہے نا, ساری آزادی ختم ہو گئی. اب لاؤ اپنی جانوں کو, نکالو اپنی جانوں کو. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون, آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے رسوائی کے عذاب کا, اس وجہ سے جو تم کہتے تھے. کیا اللہ ہی غیر الحق, اللہ پر ناحق باتیں کرتے تھے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. یہ سمجھنے والی بھی بات ہے, کچھ باتیں پہلے بتائی گئیں، اب کچھ اور بتائی جا رہی ہیں کہ ان کے قصور کیا تھے، ان ظالموں کے کیا قصور ہیں، کیوں ان کو یہ عذاب ہے. اب ان کو کہا جا رہا ہے الیوم، آج کے دن تم بدلہ دیجئے. آج کے دن کون سا؟ یہ تو اس کی موت کا وقت ہے، ابھی تو نہیں قیامت آئی، یہ پھر کون سا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے نا الیوم، آج. اب آپ بتائیں کہ یہ قیامت تو ابھی آئی نہیں ہے، یہ تو ابھی موت کا ٹائم ہے، پھر کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ ہے قبر کے عذاب پہ دلیل. جو لوگ کہتے ہیں قبر کا عذاب نہیں ہے ان کو یہ دکھائے، جو مانتے نہیں ہیں قبر کے عذاب کو، یہ پھر کس طرح آ گیا کہ آج ہے تمہارے لیے رسوائی کا عذاب، اس وجہ سے کہ تم کہتے تھے اللہ پہ یہ باتیں. تو عذاب قبر موت کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا. یعنی دنیا کی زندگی کے یہ آخری ٹائم ہو گیا، اور آخرت کی زندگی ابھی شروع ہو رہی ہے. ابھی وہ آ کے اس کو، مومن کو تو خوشخبریاں دی، اور ان کو یہ بری خبریں سنائی جا رہی ہیں کہ اب آج ہے تمہارے لیے عذاب. یہ ایک درمیان کا جو فیز ہے نا، برزخ کی زندگی کا ٹرانزیشن پیریڈ، وہ اب اس کا شروع ہو رہا ہے. اب ضروری نہیں ہے قبر کے عذاب سے، اب ہم اس کو کہتے تو قبر کا عذاب ہے، مگر یہ نہیں ضروری کہ اس کو قبر میں ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا. اب آپ کا یہ کوسچن ہوتا ہے، کسی کو درندے نے کھا لیا، کوئی جل کے راکھ ہو گیا. یہ مشرک لوگ جو ہے نا، اپنی مردوں کو آپ نے دیکھا بالکل برن کر دیتے، ایشز ان کی کر دیتے، اور ایشز کر کے پتہ نہیں کہاں بہا دیتے. تو اب وہ ان کو کیسے ہوگا؟ نہیں، چاہے وہ قبر میں دفنایا گیا چاہے نہیں دفنایا گیا، بات یہ کس کی جا رہی ہے؟ بس برزخی زندگی کی، جو برزخ میں یہ ٹائم ہے، ٹرانزیکشن پیریڈ ہے، اس میں اس کو یہ سارا کچھ کہا جا رہا ہے. اب قبر اس لیے کہہ دیا گیا کہ زیادہ تر لوگ قبروں میں دفناتے ہیں نا، اس لیے بس قبر کہہ دیا گیا. ادروائز یہ نہیں، بالکل آپ سمجھیں کہ قبر نہیں ملی. کوئی لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے، جہازوں کے اندر کریش ہو گئے، ان کے پتہ نہیں کہاں کہاں باڈی پارٹس کدھر کدھر پڑے ہوئے، تو اب ان کو تو قبر نہیں ملی، تو ان کو تو قبر کا عذاب کچھ نہیں، نہ عذاب نہ جزا نہ سزا کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ آپ سمجھ لیں کہ جو بھی ٹرانزیشن پیریڈ ہے قیامت آنے سے پہلے پہلے، جتنا بھی یہ برزخی ٹائم ہے، اس سب کو ہم قبر کا مرحلہ کہہ دیتے ہیں. قبر کا عذاب ہے، یا قبر میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں واضح احادیث ہیں، واضح احادیث ہیں. جیسے آتا ہے کہ قبر میں منکر نکیر جب آتے ہیں، مومن کے پاس جب آتے ہیں، تب کبھی بتایا گیا کہ قبر میں تاریکی ہے، ظاہر ہے اندھیرا ہے، تنہائی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ منکر اور نکیر آتے ہیں فوراً جب قبر، سوری، جب روح لے کے جائی جاتی ہے آسمان کی طرف. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا پہلے بھی کہ اس کے بعد اس کو لوٹا دیا جاتا ہے اس کے جسم میں، تاکہ اس سے سوال جواب ہو سکے. تو تب یہ سیاہ چہرے والے، یہ سب کے لیے ایک ہی ہیں، چاہے مومن ہے یا کافر ہے، سیاہ چہرے والے، موٹی چمکدار آنکھوں والے، نیلی آنکھیں، دانت گائے کی سینگ کی طرح بڑے بڑے، اتنے بڑے دانت باہر نکل رہے ہیں، اور آواز ایسے جیسے بجلی کی کڑک ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کبھی بجلی کڑکتی ہے تو انسان کا دل کیسے ہو جاتا ہے؟ ہوتا ہے نا تھنڈر سے. تو ان کی آواز ایسی ہے، اور دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہوئے آتے ہیں. اب ہم کہیں ہمیں تو باہر نہیں سن رہی ہوتی ان کی آواز، اسی لیے یہ اس کو آپ، یہ جو غیب کی باتیں نا، ایز اٹ از آپ کو ان کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. آپ کوشچن نہیں کر سکتے، ورنہ تو آپ کہیں گے کہ کیسے ہے وہ، اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے، زمین کے نیچے فرشتے کیسے ہو سکتے ہیں، اور تو لاکھ کوشچن ہو سکتے ہیں. لیکن یہ غیب کی باتیں، اور ہمارا غیب پہ ایمان ہے، یاد رکھیے گا، اس پہ ہم کوئی کوشچن نہیں کر سکتے. تو وہ پوچھتے ہیں من ربو کا، من نبیو کا، ماں دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون سا تھا. اب اس ماحول کے اندر مومن کو جواب دینا ہے، سوچیں ایسے ماحول میں تنہائی، اندھیرا گھپ، اور ان کے اندر یہ ایسی ڈراؤنی شکلوں والے فرشتے. اس وقت اللہ تعالیٰ مومن کو ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، ورنہ کوئی اس وقت جواب نہیں دے سکتا ان کا. اللہ اکبر. تو تب اس کے دکھایا جاتا ہے مومن کو کہ جہنم کی طرف کا سوراخ کھول کے دکھایا جاتا ہے، یہ جہنم کی آگ ہے، اللہ نے تجھے بچا لیا. پھر جنت کی طرف کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے مومن پھر جنت کی نعمتوں کا نظارہ کر کر کے خوش ہوتا رہتا ہے، اس کی قبر کو بھی کشادہ کر دیا جاتا ہے. یعنی حد نگاہ تک واسٹ کر دی جاتی ہے. اور کافر کے لیے یا ظالم کے لیے یا جو اپنی زندگی میں کوئی عمل نہیں کر کے گیا ہوا یا جو بھی اللہ کا نافرمان تھا, یہاں پہ کہا گیا ہے یہ جو تم کہتے تھے اللہ کے اوپر ناحق باتیں کرتے تھے, اللہ کے اوپر ایسی باتیں کرتے تھے جو کہ زیب نہیں دیتی, وہ باتیں کرتے تھے اللہ کے اوپر. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. یعنی تکبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ خود کو بڑی چیز سمجھنا نا. تو جب اللہ کی آیتوں کے ساتھ تکبر کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یعنی جب آپ ایک تو ہوتا ہے نا عام انسانوں میں تکبر کرنا, اپنے آپ کو اس سے بڑی چیز سمجھنا, یہ تو ایسے ہی چھوٹے سے لوگ ہیں, ہم بہت بڑی چیز ہیں, یا ہم بڑے نیک ہیں, یا ہم بڑے علم والے ہیں, یہ جاہل لوگ. یہ تکبر آپ کا ہو گیا انسانوں کے ساتھ, اپنے علم کا تکبر. لیکن ایک تکبر اللہ کی آیات کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہاں, اللہ کی آیات کے آگے جب انسان نہیں جھکتا اور اپنی عقل کو آپ زیادہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ میری عقل بہت اونچی, میں اتنی بریلینٹ, اتنی جینیس, یہ آیتیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا, تو آپ نے تو تکبر کیا. واٹ ڈو یو تھنک یو آر, یہ تکبر ہی تو ہے, اپنی بڑائی سمجھنا. آپ کہیں اللہ مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے, میری سمجھ چھوٹی ہے, میں حقیر ہوں, میں معمولی ہوں, لیکن اللہ میں تیری آیات کے آگے کیسے بول سکتی ہوں, کوئی بات کے آگے کیسے یہ کہہ سکتی ہوں نہیں میں نے نہیں ماننا. یہ کیا بیکورڈ باتیں ہیں؟ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاہلوں والی باتیں ہیں, یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں. قرآن کی آیتوں کو اپنے آپ کو قرآن کے مقابلے میں زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں, ایڈوانسڈ سمجھتے ہیں, 21st century کے بندے سمجھتے ہیں, اور ان کو حقیر جانتے ہیں کہ بی لٹل کرتے ہیں, کوئی خاطر میں نہیں لاتے, یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ بھی بھلا کوئی پڑھنے کی چیز ہے, یہ بھی بھلا کوئی سیکھنے کی بات ہے, لو جی 1400 سال پہلے کی باتیں آپ ہمیں سنانے لگے ہیں. یعنی آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا عقل مند سمجھتے ہیں؟ یہ ہے اللہ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کرنا. اور معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمان ایسے کرتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, لیکن جب قرآن کی آیت رکھی جائے سامنے تو وہ اپنی عقل کو اس سے بڑھ کے سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو اس سے آگے سمجھتے ہیں. قرآن کی آیت کیا چیز ہے ان کے سامنے؟ اللہ کا حکم کیا چیز ہے ان کے سامنے؟ اللہ کا حکم تو معمولی بات ہے, جیسے کچھ بھی نہیں. وہ اپنے ملک کے لا کو زیادہ بڑی چیز سمجھتے ہیں, اللہ کے قانون کو سمجھتے ہیں یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, جیسے اپنے گھر کی باندھی ہو, نعوذ باللہ. یعنی یہ بات نہ سمجھیں کہ جو بس نبوت کا دعویٰ کر دے گا اس کے لیے یہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ فرشتے اس وقت کہیں گے تم اللہ کی آیتوں کے آگے یہ سمجھتے تھے, وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ تم بڑی چیز ہو, تم تکبر کرتے تھے, خود کو بڑا سمجھتے تھے, خود کو عقل مند سمجھتے تھے. میں نے PhD کی بھی ہے, میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, میں ڈاکٹر ہوں, میں فلاں ہوں, میں نے اتنی, یعنی یہ قرآن تو میرے سامنے کچھ بھی چیز نہیں ہے, یہ کیا چیز ہے؟ کبھی حجاب کے اوپر باتیں, کبھی سود کے اوپر باتیں, کبھی 4 شادیوں کے اوپر لطیفے, کبھی جنت جہنم کے اوپر ایسی باتیں کہ یہ تو جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے لوگوں کے لیے موت کے وقت یہ حال ہوگا کہ فرشتے کریں گے نکالو اپنی جانیں. اب رسوائی کیوں ہے؟ عذاب الہون کیوں ہے؟ کوئی اور کیوں نہیں عذاب کہا گیا؟ اس لیے کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے نا, بڑا عزت والا, بہت بڑی چیز. بڑے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کے لیے جو عذاب بھی ہے پھر وہ ذلیل کرنے والا ہے, بے عزت کرنے والا ہے. تم بڑا کرتے تھے نا اپنے آپ کو, دیکھو اللہ تمہیں کیسا چھوٹا کرتا, کہ مرتے وقت ہی پتا چل جائے گا. اور ایسے لوگوں کے پاس پھر جو فرشتے بھی آتے ہیں وہ بھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح کسی گلے سڑے مردار سے بو آتی ہے نا, اسی طرح ان لوگوں سے اس وقت پھر بدبو آ رہی ہوتی ہے, اس طرح آ رہی ہوتی ہے. تو فرشتے آسمانوں کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں, آسمانوں کے دروازے بھی ان کے لیے نہیں کھولے جاتے, ان کے لیے کوئی ویلکم نہیں ہے. اور منکر نکیر تو وہی ہیں جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ اتنی زیادہ خوفناک شکلوں والے. تو سوچے ایک انسان جس کو فرشتے اس وقت سے ہی ڈانٹ پلا رہے ہیں اور مار مار کے نکال رہے ہیں, وہ تو ویسے ہی دیکھ کے ہی ان کو خوف زدہ ہو جائے, وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا کہ یہ کون سی بلا آ گئی میرے سامنے. اور وہ جب پوچھیں گے کون ہے تیرا رب, کون ہے تیرا نبی, کون ہے, کیا ہے تیرا دین, کیا یہ جواب دیں گے؟ کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا, وہ جو لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہہ دیتا تھا. اللہ اکبر. اسی لیے اس وقت ہی جہنم کی طرف کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا جس سے آگ کا عذاب دیا جائے گا. یعنی آگ کا عذاب ابھی ان کو شروع نہیں ہوا, دروازہ بس کھول دیا گیا, مگر وہ دکھا دیا گیا کہ یہ دیکھو تمہاری جانے کی جگہ. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اسے آگ کا لباس پہنا دو, اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو, اور دو اندھے اور بہرے فرشتے اس پہ ان کی ڈیوٹی لگ جائے گی. وہ اس کو پھر لوہے اس کے گرزوں سے ماریں گے, اور اتنی زبردست یہ مار ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرز اتنا وزنی ہوتا ہے, اتنا وزنی ہوتا ہے, اتنا ہیوی ویٹ ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پہ بھی مارا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. تو اتنا وزنی وہ گرز ہے, تو پہاڑ کا یہ حال ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا پھر؟ اور اس کے ساتھ 99 سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں. اور اس سانپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا ایک سانپ بھی اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ اگر زمین پہ ایک دفعہ پھونک مار دے تو زمین پہ کبھی سبزہ نہیں اگے گا. اور بھی کئی لوگوں کے لیے ایسی ہے سزائیں بیان کی گئی ہیں کہ ان کے لیے قبر کے اندر اژدہا ہوگا. تو تکبر انسان اللہ کی آیات کے سامنے نہیں سمجھ آتی, نہیں آپ عمل اس وقت کر سکتے, تو کبھی یہ نہ کہیں کہ میں یعنی میری عقل یا میری سمجھ میں نہیں آ رہا, اللہ نے یہ کیسے حکم دے دیا, یہ کیوں کہہ دیا, بھلا یہ کوئی بات ہے, ایسی باتیں نہیں کہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا, ظاہر ہے میری عقل میں کمی ہے نا, میں تھوڑی سمجھ سکتی ہوں اللہ کی حکمتوں کو اور اس کے علم کے ساتھ جو اس نے احکامات دیے, میری تھوڑی عقل جا سکتی. یہ نہ کہیں یہ تو پرانے زمانے کی باتیں, آج تھوڑی ایسے ہیں, آج تو ہم یہ ہو گئے, آج ہم ماڈرن ہو گئے. نہیں, اسی لیے میں نے جو ابھی آپ کو بتایا کہ وہ فرشتے کہیں گے تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے, تم اللہ کے فرمان کو نہیں مانتے تھے, تم رسولوں کی تابع داری سے چڑ تھی تمہیں, یہ رسول کی بات نہیں, میں نے اتباع نہیں ان کی کرنی, ان کو نہیں فالو کرنا, چڑھتے تھے تم اس چیز سے. آج رسول کے کتنے طریقوں سے لوگ ایسے چڑھتے ہیں, بس میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, اگر دل دکھتا ہی ہے بس. یہ کافر فاجر کے طریقے ہمیں پسند ہوتے ہیں, لیکن رسول کا طریقہ ہمارے لیے, ہم اس کو اتنا بی لٹل کرتے ہیں, کرنا نہیں کرنا وہ الگ بات ہے, لیکن اتنا حقیر سمجھتے ہیں, اتنا بی لٹل کرتے ہیں ان کے مقابلے میں. جو ایسے لوگ ہیں جو فحاشی پھیلانے والے, بے حیائی پھیلانے والے, جو سیلیبریٹیز دنیا میں کہلائے جاتے ہیں, اللہ کے ہاں تو سیلیبریٹی نہیں ہوتے اور دنیا والے ان کو سیلیبریٹیز کہتے ہیں, ان کے طریقے ہمیں بہت پسند ہیں. نبی کا کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے, کہتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں, لیکن ان کے طریقے ہمیں بالکل پسند نہیں آتے. سچ بات ہے یہ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جاؤ گے کہاں, آ گئے نا تم ہمارے پاس اکیلے, کما خلقناکم اول مرۃ, جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا, اللہ سے بھاگ کے تم جاؤ گے کہاں؟ ابھی آپ قرآن سے بھاگتے ہیں, اللہ رسول کی بات سے بھاگتے ہیں کہ ہم نے سننا نہیں, ہمارے پاس وقت نہیں, ہمارے پاس اور دھندے اتنے ہیں, یہی کام رہ گیا ہمیں, پڑھ تو لیا بس, اب اور کیا پڑھنا, پتہ ہے ہمیں سارا کچھ. اللہ کے کلام سے آج تو بھاگتے ہو, اللہ سے کب تک بھاگو گے؟ ایک دن تو اس کے پاس واپس جانا ہی ہے, اور تب جب جانا ہے نا तो बिल्कुल अकेले खमा खलकना को मर आ गए ना तुम हमारे पास। देखिए कैसे सुभान अल्लाह, यानी इस आयत को आप देखें, आ गए ना तुम हमारे पास। अब क्या इसका जवाब देंगे? इंसान का बस चले तो शायद कभी भी वापस ना जाए, जाना नहीं चाहता वो, लेकिन कब तक भागोगे? आ गए ना, और आए भी कैसे? अकेले, बिल्कुल बिल्कुल अकेले, ऐसे अकेले जैसे अल्लाह ने तुम्हें पहली दफा पैदा किया था। सोचे जो न्यू बॉर्न बेबी का सरा तसव्वुर करें, इंसान कैसा होता, तन पे कपड़े नहीं है, पैर में जूते नहीं है, हाँ ना कोई जेवर पहना हुआ है, ना कोई जमीने जायदादें हैं, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये है इंसान की कहानी और ये है उसकी असलियत कि जिंदगी में जितना मर्जी मालदार हो जाए, जितना मर्जी उसको उरूज मिल जाए, आखिर को उसको इसी हाल पे आना है कि बिल्कुल खाली हाथ, ना कपड़े होंगे, ना पैर में जूते होंगे, ना किसी का खतना हुआ होगा, बिल्कुल जैसे माँ के पेट से निकले थे ना, उसी तरह अल्लाह के सामने खड़े होंगे। दुनिया में बहुत सी चीजों के बलबूते पे इंसान खुद को बड़ा कुछ समझता है, कभी माल के, कभी गाड़ियों के, कभी घरों के, कभी रिश्तेदारों के, कभी अपने कॉन्टेक्ट्स के, कभी बड़े बड़े अपने दोस्त अहबाब जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं उनके, उनके बलबूते पे अपने आप को बड़ी चीज समझता है। लेकिन देखो आज तुम बिल्कुल अकेले हो, ना शौहर साथ, ना माँ बाप साथ, ना कोई माल साथ, ना तुम्हारे नौकर चाकर साथ जो आगे तुम्हारे हाथ बांधे खड़े होते थे, ना कोई रिश्तेदार है साथ, ना कोई साथी है, ना औलाद है, कुछ भी नहीं है। दुनिया में जितनी चीजें भी है ना, सब कुछ वतरक तुम माँ खव्वल ना कुम वरा अधुहुरिकुम, सब कुछ छोड़ आए तुम अपनी पीठों के पीछे, जो भी चीजें अल्लाह ने तुम्हें अता की हुई थी ना, जितना साजो सामान था, जो गिलाफ तुम्हारे पर, जैसे एक रैपिंग होती है ना, गिलाफ होता है, उस तरह तुम्हारे पर जो एक गिलाफ चढ़ा हुआ था ना, उस गिलाफ उतार के आ गए, वो सब नेमतें छोड़ के आ गए। वो बड़े बड़े प्लॉट अब कहाँ हैं, वो जमीनें कहाँ हैं, अब वो दूसरों को तकसीम हो गई। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी को किसी ने गाली दी ना, तो आगे से कहते हैं कि एक दिन आने वाला है जिस दिन, अल्लाहु अकबर, अगर मैं उस दिन कामयाब हो गया तो तुम्हारी गाली की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर मैं उस दिन नाकाम हो गया तो जो गाली तुम मुझे दे रहे हो, मैं उससे भी ज्यादा कहीं काबिल हूं गाली के। अगर मैं नाकाम हो गया, मैंने आज आप देखें बड़े बड़े बादशाहों को, इनके मकबरों को, इनके महलों को कैसे खंडर हो चुके हैं ना, क्या उनकी हालत हो चुकी है, ये बता रही है ना, सब कुछ छोड़ के चले गए। बड़े मुगल बादशाह जो गुजरे हैं उनकी कई चीजें हमारे मुल्कों में मौजूद हैं, अगर कभी आप गए हो, कभी जरूर जाया करें, देखा करें, बहुत इबरत आती है उनको कि इतने बड़े बड़े बादशाह और ये उन्होंने बनाया, और आज देखो किधर गए वो बादशाह और किधर रह गया इनका सारा सामान। सिकंदर आजम जब मरने लगा था तो उसने कहा था कि जब मुझे मेरा जनाजा लेके जाना ना, तो मेरे रास्ते में हीरे जवाहरात और ये सब बिछा देना, और मेरे हाथों को बाहर निकाल देना मेरे कफन से, और मेरे साथ मेरे तबीब चले, ताकि लोग देखें कि ये देखो ये जो हीरे जवाहरात है ना, ये सब दुनिया में रह गए, मैं इनमें से कुछ भी नहीं साथ लेके जा रहा, और मेरे हाथ देखें तो उनको पता चले कि देखो मैं खाली हाथ हूँ, और मेरे तबीब हकीम सबको देखें तो उनको पता चले कि ये मेरे कुछ भी काम ना सके, ये मुझे बचा नहीं सके, मैं फिर भी मर गया इनके होते हुए भी। ये इंसान की दास्तान है, और अकेले जाने को यहां पे बयान किया गया, इंडिविजुअल्स, فرد کی حیثیت سے تم آؤ گے، کیونکہ انسان کے اوپر دنیا میں جتنی بھی کوئی بڑی پریشانی آ جائے نا، 10 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے، یہ بہت بڑی ایک تسلی ہوتی نا، چاہے وہ کچھ بھی نہ کر سکے، وہ کون سا دیکھیں، جب کوئی فوت ہوتا ہے اب کسی کے گھر کیوں اس کو تسلی دینے جاتے ہیں، ہم کچھ کر تو نہیں سکتے، لیکن کسی کا ہونا انسان کے لیے ایک تسلی ہوتا ہے۔ لیکن موت کے وقت نا، یہ جو سہارے یا یہ جو تسلیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچ کے، یہ تسلیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور موت کے وقت ہی خیر سب چھوٹ گئے، اس کے بعد تو سب سفر آگے کا اکیلے ہی ہے، سب اکیلے ہیں، چاہے وہ قبر میں ہیں تب بھی اکیلے ہیں، چاہے وہ حشر میں ہیں سب کے ہوتے ہوئے پھر بھی اکیلے، فرادا، تنہا۔ پھر بھی آج یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ آج انہی چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ بھاگ کے ہلکان ہیں، جو جن میں سے ایک بھی ہمارے ساتھ جانے والی نہیں، انہیں لوگوں کے پیچھے ہم برائیاں کرتے ہیں جن میں سے ایک بھی ہمارے ساتھ ایون موت کی سختی کے وقت بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اور لوگوں کو سنیں، اگر ان کی باتیں سنیں کبھی خاموشی سے، تو پتہ چلتا ہے کہ کس کس چیز پہ انسان تکبر کرتا ہے، ہم فلاں، ہمارا اتنا بڑا منسٹر لگا ہوا ہے وہاں پہ، ہماری تو فلانی جگہ پہ بھی ہماری زمینیں ہیں اور فلانی جگہ پہ بھی ہماری چیزیں ہیں، اتنے بڑے بڑے بول بول کے فخر کرتے ہیں، دوسروں پہ برتری جتاتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں، جو ایک چیز بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگی، جیسے آئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ چلے جاؤ۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کدھر ہیں اب وہ تمہارے سفارشی جن کو تم سمجھتے تھے کہ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ، کہ وہ ہیں تم میں شریک، یعنی جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کام بنانے والے ہیں، یہ ہماری سفارشیں کریں گے، جن کو تم اپنے ساتھ کھڑا سمجھتے تھے کہ یہ میرے ساتھ وہاں پہ کھڑا ہوگا، فی کم، تم میں شریک، یہ اللہ کے ساتھ شریک کی نہیں بات ہو رہی، تم میں شریک، یعنی میرے ساتھ کھڑا ہوگا وہاں پہ قیامت کے دن، یہ مجھے چھڑائے گا وہاں پہ، جن تم ایزیوم کرتے تھے دنیا میں تمہیں بڑا زوم تھا، یہ اپنے تعلقات پہ، اپنے کانٹیکٹس پہ، کسی باثر خاندان سے تم تھے یا بڑے جتھے تھے تمہارے، کہ ہماری تو فیملی بہت بڑی ہے، ہماری تو فیملی میں یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، یا تم کسی اپنے پیر کو، کسی اپنے فلاں کو سمجھتے تھے کہ یہ میرے ساتھ اللہ کے ہاں کھڑا ہوگا، کہاں ہے وہ آج؟ وہ تو نظر بھی نہیں آ رہے، سفارش کرنی تو دور کی بات ہے، دور کی بات ہے، وہ ہیں کہاں، وہ تو ملیں گے بھی نہیں۔ آپ ایسے سوچیں جیسے مثلاً، یہ تو خیر میں جو اگزامپل دے رہی ہوں کوئی فٹ بھی نہیں آتی، لیکن جسٹ آپ کو ایک بات تھوڑا سا آپ کی امیجنیشن کے لیے، مثلاً آپ ایئرپورٹ پہ، آپ نے کسی کو کہا ہے جی میرا سامان بہت زیادہ ہے تو آپ نکلوانے کے لیے وہاں پہ آ جانا، تو اب وہ آپ وہاں پہ جب پہنچے ہیں، آپ بڑے تسلی سے آئے جی وہاں پہ وہ آئے ہوں گے تو مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب آپ وہاں پہ پہنچے تو اب کیا ہے، آپ کا سامان اتنا زیادہ اور وہ بندہ جس کو آپ نے کہا تھا وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا، اس وقت انسان کی کیسے ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، نہ وہ کہاں ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اس کے بلبوتے پہ تو میں اتنا سامان لے کر آئی، وہ ہے کہاں میں، وہ آپ کو ہی نظر ہی نہیں آ رہا، کتنا غصہ آئے گا اس بندے پہ بھی اور کتنی فرسٹریشن ہوگی۔ آپ اندازہ کریں کہ انسان پوری زندگی کا یہ سب عمل، یہ سارے گناہ اس بلبوتے پہ کرتا رہا کہ ایک دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا تو یہ بچا لیں گے نا مجھے وہاں پہ، اور وہ جو بچانے والے ہیں، آج سخت ترین مصیبت کا وقت ہے، سخت ترین مصیبت کا وقت، اور وہ بچانے والے کوئی نظر ہی نہیں آ رہے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، البتہ کٹ گئے، بالکل چاپ آف ہو گئے، سارے رشتے سب ٹوٹ گئے، یہ جو کانٹیکٹس تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور بھی جتنے رشتے، اولاد کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، کتنے پیارے پیارے رشتے ہیں نا، اللہ اکبر، ان رشتوں کے پیچھے انسان رب کو بھلا دیتا ہے، یہ ماں خول نہ کم کے پیچھے انسان رب کو بھلا دیتا ہے، इन रिश्तों के एक एक रिश्ते का नाम ले यहाँ पे, और माँ खवलनाकुम में भी नाम ले यहाँ पे एक एक चीज का जिसके पीछे पढ़ के आज हमने अल्लाह के अहकामात को पीछे किया हुआ है। चाहे वो बहन भाई हैं, चाहे वो औलाद है, चाहे वो हमारे शौहर हैं, चाहे वो मेरा जेवर कपड़ा पैसा है, कुछ भी चीज है, सब चीज खत्म हो जाएगी, हर रिश्ता खत्म हो जाना है। और ये जो वतरक तो माँ खबर ना, वो भी पीछा छोड़ दिया, जो चीजें थी वो भी रह गई। तो एक एक चीज को सोचे, हर चीज कट गई। वदल्ला अनकुम मा कुंतुम तज़अमून, और गुम हो गया जो तुम गुमान किया करते थे, जो जिन जिन सहारों के ऊपर तुम लीन करके ये सोचते थे ना कि हम ये उजर दे देंगे, ये हम बात कह देंगे अल्लाह के सामने, वो सारी बातें भी गुम हो गई। अब देखे जो उसने यानी गुमान किए हुए थे ना लोगों के बारे में, वो तो गुम हो ही गए, वो ख्यालात, वो मन घड़त बातें, ये बचाएंगे, वो करेंगे, ऐसे होगा, वो सारे भी गुम हो गए, वो चीजें भी गुम हो गई, वो ख्यालात भी, वो अब याद ही नहीं आ रहा कि क्या किसने कहा और क्या किसने किसको बचाना, और ये सब चीजें खत्म, ये सब यानी इंसान भूल ही जाएगा। जैसे इंसान कहीं हवास बाख्ता हो जाता है ना जब किसी जगह पे, तो कोई कोई बहुत ही मुसीबत आ जाए, तो अब इंसान सोचता है, मसलन मिसाल के तौर पे आप सोच रहे हैं कि भाई मैं जब जाऊंगी तो मैं ये कह दूंगी, या मैं तो ये बहाना कर दूंगी, या ये मैं, वो सारे बहाने अब याद ही नहीं रहेंगे कि मैं क्या सोचा करती थी। यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों को जब कहते हैं ना आप आए अल्लाह की तरफ आए, ये नहीं जी वो हस्बैंड नहीं मानते, नहीं जी वो घर में ऐसा है, नहीं जी वो मसले ये हैं, नहीं जी बच्चे हैं, नहीं मैं अल्लाह को कह दूंगी कि अल्लाह ताला मैंने तो इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे तो अमल करना पड़ता, तो फिर मैंने अमल ही नहीं करना था तो फिर कैसे मैं पढ़ती, नहीं ये तो नहीं वो तो, 1001 एक्सक्यूजेज है हमारे पास, है ना, वो सारे एक्सक्यूजेज उस दिन गुम हो जाएंगे। गुम हो गया जो भी तुम गुमान किया करते थे, जो तुम सोचते थे दुनिया में, जो तुम्हारी अजम्पशंस थी, जो बातें थी, वो सब गुम हो गई, यानी बिल्कुल अब ज़हन में ही नहीं आ रहा। आपने मसलन सोचा कि मैं जब वहां पे जाऊंगी तो मैं इमिग्रेशन वाले उसको ऑफिसर को कह दूंगी कि नहीं भाई मेरा तो ये मसला था, इस वजह से मेरा ये हो गया, और लेकिन जब आप वहां पे पहुंचे और उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो आप देखते हैं कि उस वक्त वो बातें याद ही नहीं रहती। इस तरह से ही इंसान का हाल होगा, कितना कुछ इंसान घड़ता रहता है, बैठे बैठे सोचता रहता है ऐसे कहूंगी ये कहूंगी मैं तो, जिस यानी ऐसी बातें करता ना जिसे मैं बिल्कुल बेकसूर नजर आऊं, अल्लाह उसका कसूर है, फलाने ने ऐसा किया था इसकी वजह से ये हुआ, मेरा तो कोई कसूर नहीं। जैसे हम ये सोचते हैं, जैसे हम दुनिया में किसी को मतलब मना लेते हैं और किसी को सेटिस्फाई कर देते हैं कि जी मैं क्या करूं मेरा तो ये, तो दूसरा बेचारा भी सेटिस्फाई हो जाता है। इसी तरह पता नहीं हमने अल्लाह को भी जाके कह देना तो वो उसने भी सारा कुछ मान लेना, ऐसा नहीं है। अल्लाह अकबर, उस दिन याद ही नहीं रहना, ऐसी वहशत होगी जब पैगंबर उस दिन इतने घबरा उठेंगे कि उनको नहीं कोई जवाब बन पाएगा तो इन दूसरे इंसानों का क्या हाल होगा। हमने पढ़ा था ना ये को जवाब भी नहीं दे सकेंगे, कहेंगे अल्लाह हमें नहीं पता, तो हमारे जैसे लोगों का क्या हाल होगा, हम ये बहाने दे सकेंगे। अल्लाह अकबर, यहां तक तिलावत सुने फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं।
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.